بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے اور اگر تکلیف پہنچانے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल किए हैं, कि उनके लिए मगफरत है और बहुत बड़ा अज्र भी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामईन, अभी आप सुन रहे थे कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा। सूरह हूद की आयत नंबर 9 से 11 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अहमद मीरजादा। और सामईन, हमारी ये नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और सामईन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम नीम निगाह समाप्त फरमाएंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नवासी की शब रहलत की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और नशरियात के आखिर में आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम कुरान और जिंदगी। और समाइन, नवासी रसूल हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शब रहलत की मुनासबत से हम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। समिन प्रोग्राम नीम निगाह पेश खिदमत है। सामईन, प्रोग्राम नीम निगाह के साथ हाजिर खिदमत हैं और नीम निगाह में पहले समाप्त फरमाएं आलमी खबरें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ ताहा शमीम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। पहले समाप्त फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में GST और ई कामर्स के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल, पूरे मुल्क में तजारती सरगर्मियां बंद, मामूल की जिंदगी मफलूज। कराची असम्बली, हुकुमरान और हिजब इख्तलाफ के अराकीन के दरमियान मैदान जंग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अराकीन के दरमियान तलख कलामी और हाथापाई। नई अमरीकी हुकूमत की ईरान दुश्मनी, IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान मुखालिफ करारदाद, दूसरे मुल्कों से हमायत की अपील। और पेश खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में GST और ई कामर्स पॉलिसी के खिलाफ ऑल इंडिया मर्चेंट कॉन्फेडरेशन के भारत व्यापार बंद की बिना पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहा। मौसूदा रिपोर्ट के मुताबिक GST और ई कामर्स पॉलिसी के खिलाफ ऑल इंडिया मर्चेंट कॉन्फेडरेशन के भारत व्यापार बंद में तकरीबन 40,000 से ज्यादा तजारती तंजीमों के 8 करोड़ से ज्यादा ताजर शामिल हुए, जिसकी वजह से बाजारों में कोई काम काज नहीं हो सका। कॉन्फेडरेशन ने जुमे को जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा कि पूरे मुल्क के बाजारों में वीरानी छाई रही और मशरक से मगरब और शुमाल से लेकर जनूबी हिंदुस्तान तक तमाम रियासतों के ताजरों ने अपने कारोबार बंद रखकर मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमतों और GST काउंसिल को सख्त पैगाम दिया। बयान में दावा किया गया है कि पूरे मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ ताजरों, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टरों, 3 करोड़ फेरी वालों और तकरीबन 75 लाख छोटी सनअतों ने अपना कारोबार बंद रखा। हिंदुस्तान ने चीन से LAC पर मौजूद बकिया फौजियों की जल्द वापसी का मुतालबा किया है। नई दिल्ली से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जुमे को अपने चीनी हममनसब वांगी से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान हिंदुस्तान के मुतालबा पेश किया। बताया गया कि दोनों मुल्कों के वज़रा खारजा दरमियान ये टेलीफोनी बातचीत तकरीबन 1.25 घंटे जारी रही। इस टेलीफोनी रबते में मुश्तरका सरहदों की सूरतहाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के वज़रा खारजा ने LAC पर जल्द से जल्द हालात को मामूल पर लाए जाने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान की सिंध असम्बली में जुमे को पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन के दरमियान हाथापाई हो गई। कराची से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक جمعہ کو سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں شروع ہوتے ہی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اسپیکر نے دونوں فریقوں سے ناراضگی کا اظہار اور ان سے پرسکون رہنے کی اپیل کی، لیکن دونوں کے درمیان نوک جھوک جاری رہی اور زبانی حملوں میں شدت آنے کے بعد دونوں پارٹیوں کے اراکین نے ہاتھاپائی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حالات بگڑتے دیکھ کر اسپیکر نے اجلاس ملتوی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کی پاکستان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کی پاکستان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو 4 ماہ کے لیے گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے توقع ظاہر کی تھی کہ پاکستان اس اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ ایف اے ٹی ایف کا 22 سے 23 فروری اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے وفد کے سربراہی چیئرمین ایف اے ٹی ایف کوآرڈینیشن کمیٹی اور وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار محمد حماد اظہر نے کی، جنہوں نے کہا کہ اسلام آباد نے ایف اے ٹی ایف کی 27 میں سے 24 شقوں پر عمل کیا ہے۔ پاکستانی وفد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی کارکردگی کے جائزے عمل کو سیاسی بنانے کے لیے ہندوستان کی جانب سے مشتبہ طور پر عمل میں لائے جانے والے اقدامات ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان کے نہ نکل پانے کا باعث بنے ہیں۔ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور اس سے خود سرانہ طور پر علیحدگی اختیار کرنے والا امریکہ اب آئی اے ای کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں ایران کے خلاف دیگر ملکوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلومبرگ نیوز نیٹورک کی ایک رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے ایران مخالف پالیسیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دیگر ملکوں سے درخواست کی کہ وہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں اضافے کے بارے میں آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز میں واشنگٹن کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کریں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس قرارداد میں دعویٰ کیا کہ بقول ان کے اگر ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے تو امریکہ بھی اس سے ملتے جلتے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ امریکی سفارتکاروں کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کے ارکان میں تقسیم کی جانے والے اس قرارداد کے متن میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے واشنگٹن کے ناجائز مطالبات درج کیے گئے ہیں، جن میں آئی اے ای کے معائنہ کاروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس آئندہ ہفتے کو ہونے والا ہے، جس میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں اضافے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب ہارورڈ کینیڈی اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایران سے ایٹمی معاہدے میں واپسی میں پہل کرنے کی درخواست اس کی سفارتی ناپختگی کی علامت ہے۔ یمن کے پریس ذرائع نے معارب میں سعودی اتحاد کے فوجی کمانڈروں اور افسروں کی نشست والے مقام پر حملے کی خبر دی ہے، جبکہ معارب کے قبائلی سرداروں نے مغربی ملکوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ معارب کو آزاد کرانے کی کارروائی میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعے کی صبح معارب میں اس مقام پر حملہ کیا جہاں سعودی اتحاد کے فوجی کمانڈروں اور افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے اس میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے کئی فوجی کمانڈر ہلاک ہو گئے۔ آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی معارب میں سعودی جائرین کے ساتھ ہونے والی خونریز جھڑپوں میں سعودی اتحاد کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے صبح معارب کے شمال مشرق میں واقع ایک اہم علاقے الجدافر کو سعودی اتحاد کے فوجیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ دوسری جانب معارب کے قبائلی سرداروں نے اس صوبے کو آزاد کرانے کے لیے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصبوں کے قبضے سے اس صوبے کو آزاد کرانے کی فوجی کارروائی جارحین کے خلاف استقامت کے مترادف ہے اور اس کارروائی میں عام شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ کسی بھی قسم کے سیاسی مذاکرات سے قبل یمنی عوام کے مسائل و مشکلات کا خاتمہ کرنے کے لیے یمن پر فضائی حملے بند اور اس ملک کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ہشام شرف عبداللہ نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر حملے بند اور اس ملک کا محاصرہ ختم، نیز بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں شروع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں ایران کے خلاف امریکی رفتار و کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومت کے نقش قدم پر گامزن ہے اور امریکہ کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے مشترکہ ایٹمی معاہدے میں اپنے وعدوں پر مکمل عمل کیا، لیکن جب امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران نے بھی بتدریج اپنے وعدوں میں کمی کر دی۔ اب اگر امریکہ اور یورپی ممالک مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل کرتے ہیں تو ایران بھی عمل کرے گا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں یمنی عوام کے خلاف آل سعود کے جنگی جرائم کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر یمن پر حملے بند کرنے اور انسانی حقوق کے معاملات پر توجہ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق جو بائیڈن اور سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان بات چیت میں سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے کے حوالے سے امریکی عہد کا بھی اعادہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بائیڈن اور سلمان نے باہمی دلچسپی کے معاملات اور مشترکہ خطرات کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب کہا جا رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل اور اس میں سعودی ولی عہد بن سلمان کے کردار کے حوالے سے بعض رپورٹیں عام کرنے والی ہیں۔ ادھر امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صدر جو بائیڈن امریکی مفادات کو مکمل محفوظ رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق اور شام کی سرحد پر عراقی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ سابرین نیوز کی جمعے کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق اور شام کے سرحد علاقے البو کمال اور القائم میں ایک گھر اور ایک مقام پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق جس گھر پر امریکہ کے جنگی طیاروں نے حملہ کیا وہاں سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں پر حملہ ہوا تھا۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے حکم پر مشرقی شام کے علاقے پر بمباری کی گئی جو امریکی فوجیوں پر حملے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا کہ اس ملک میں امریکہ کے دو فوجی قافلوں پر حملہ ہوا ہے۔ سابرین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی قافلوں پر یہ حملہ بغداد اور بابل میں ہوا۔ اس خبر پر ابھی تک امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق میں موجود امریکہ کی مختلف فوجی چھاونیوں اور فوجی اڈوں میں تعینات فوجیوں پر متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کچھ عرصے سے عراق میں امریکی فوجی کانوائے اور اس کی فوجی چھاونیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ شام میں سن 2014 سے دہشت گرد گروہ داعش سے مقابلے کی آڑ میں امریکہ کی فوجی موجودگی جاری ہے، اور حکومت شام کی طرف سے بارہا مطالبہ کیے جانے کے باوجود بھی وہ شام میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ نے شام میں استقامتی محاذ کے خلاف حملوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے، اور نئے امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت کے مختلف نعروں کے باوجود بائیڈن نے اپنے اقتدار کی شروعات میں ہی استقامتی محاذ کے خلاف دشمنانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے جمعرات کی رات کو ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکی فوج نے جو بائیڈن کے حکم پر شام کے مشرق میں استقامتی محاذ سے وابستہ اڈوں پر بمباری کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے صدر جو بائیڈن کے حکم پر جمعرات کی شام کو شام کے مشرق میں واقع ایرانی حمایت یافتہ استقامتی تنظیموں کے اڈوں پر کئی ہوائی حملے کیے ہیں۔ بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن امریکی اور اپنے اتحادیوں کے اہلکاروں کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کریں گے۔ نیز ہمارا اقدام منصوبہ بند طریقے کا ایک رد عمل تھا، جس کا مقصد مشرقی شام اور عراق کی صورتحال میں پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج کا یہ اقدام جو بائیڈن کے راست حکم سے انجام پایا ہے، اور یہ اقدام کثیر المقاصد کا حامل ہے۔ پہلا ہدف و مقصد یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ گمان ہوا ہے کہ اس فوجی اقدام سے عراق میں اربیل ہوائی اڈے سمیت امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والے حالیہ حملوں کا جواب دیا ہے۔ امریکہ نے ان حملوں کے لیے ایران سے وابستہ تنظیموں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ٹھوس رد عمل کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ایران نے واضح طور پر اربیل ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، اور اس کو عراق میں امریکی موجودگی جاری رکھے جانے کے جواز کا مشکوک اقدام قرار دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں سماعت فرمائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شب رحلت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ اور سامعین، ساتھ ہی ہم غم و اندوہ کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے، لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے، اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے، وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، عالم و دانا، صاحب معرفت اور ایک نمایاں انسان کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کی علمی و معنوی عظمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون جس پہلو کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے یہی ہے، یعنی اسلام کو اپنے وجود میں بسانا۔ ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر گشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے حادثات اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ عاشورہ جیسا عظیم واقعہ زینب کو نہ جھکا سکا، یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور ستمگر افراد کا ظاہری حشمت و جلال زینب کو نہ للکار سکے۔
لاشوں کے درمیان بسد نالا فغا جھلسی
حضرت زینب نے ہمیشہ اور ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، ان کا وطن مدینہ ہو یا سخت امتحان اور آزمائش کی آماجگاہ کربلا یا پھر یزید و ابن زیاد کا دربار، ہر جگہ زینب ثابت قدم اور سر بلند رہیں اور باقی سب ان کے آگے سر نگوں ہو گئے۔ یزید اور ابن زیاد جیسے مغرور اور ستمگر افراد اس دست بستہ اسیر کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یوں اہل کوفہ سے مخاطب ہوئیں، افسوس ہم تم پر اے کوفے کے باشندوں، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا جو بہت بڑا اور ناقابل بیان ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ سامعین، یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے، لہذا اگر وہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہے تو اسے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، خون کا یا پیغام رسانی کا، حسینیت کا یا زینبیت کا، امام حسین علیہ السلام کی طرح مرنے کا یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندہ رہنے کا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا، بے کسی سن فلک زینب کبری نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل میں تنے سبط رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری سے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ،
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا۔
سامعین، کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں کربلا کی خواتین کا بے نظیر کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ ہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ میدان عمل میں کار زینبی ادا کیا جائے۔ سامعین، وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے، لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے، وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حق کے لیے وقت کے یزیدوں کو للکارا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے جرأت و بہادری، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئیں اور ان کے ساتھ اسیروں کا قافلہ تھا، جبکہ مقابلے میں ظالم دشمنوں کی بھیڑ تھی، سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو انہوں نے صفاکیت اور بربریت کے دور میں کمال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو یزیدی دہشت گردی اور حسینی امن پسندی کا فرق بتا دیا۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس وے پر چلنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا۔ نئی نسل کو مقام اہل بیت کے آداب سکھانا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو کربلا میں قربان کر کے پوری انسانیت کو قربانیوں ایثار کا درس دیا۔
ابھی آپ سامعین رحلت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ہم اس مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، قرآن اور زندگی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔ اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج اس پروگرام کے ضمن میں ہم لے کر آئے ہیں توحید در عبادات اور اللہ سے مدد کے سلسلے میں۔ توحید ہونی چاہیے، اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی، اور گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں سکندر کاظم تقوی صاحب۔ چلیں گے ان سے معلوم کریں گے اس گفتگو کو، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری زندگی میں جو عبادات کے مراحل ہیں یا مدد طلبی جو دوسروں سے ہے، وہ کیا توحید کے برخلاف ہے یا کچھ اور ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس گفتگو کو، اہم گفتگو کو، زندگی کی جو ہماری زندگی میں کار فرما ہے، جس سے ہم کہیں نہ کہیں دو چار ہیں، اس گفتگو کو لے کر آپ حاضر ہوئے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان صاحبان علم و فضل کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جو یہاں پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دے کر، اور ساتھ ساتھ اپنے قیمتی سوالات کو، جو یہاں پر یقیناً ہماری گفتگو میں مددگار ہیں، آپ لوگ تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ بغیر کسی وقفے کے چلتا ہوں مولانا کی خدمت میں، اور توحید در عبادات کے اور توحید در استعانات کے حوالے سے گفتگو یہاں پر ہوگی۔ قبلہ، آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو جو یہاں پر ہماری زندگی کے بہت سے مراحل ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات جو اللہ کے سوا کسی اور کو چلی جائیں، یا مثال کے طور پر ہم اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں کسی اور سے مدد مانگ لیں، جو آج کل شبہ ہی ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر ضرور بتائیں کہ توحید در عبادات کی تعریف کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنی عبادات کو خالص اپنے اللہ کے لیے انجام دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یقیناً بہت ہی اہم موضوع ہے، کہ جو ایک عملی پہلو سے اس کا تعلق ہے۔ توحید میں کچھ ایسی توحیدیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔
سبحان اللہ۔
مثال کے طور پہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی چیز ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو افعال اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے یا اس دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ان افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن توحید فی العبادت جو توحید عبادی ہے اس کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو ہے کہ جو آپ کے عقیدے سے مربوط ہے, اور ایک پہلو ہے کہ جو آپ کے عمل سے مربوط ہے. جو آپ کے عقیدے سے مربوط پہلو ہے, جو اس سے ربط رکھتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے توحید فی الالوہیت. الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کرنا چاہیے.
سبحان اللہ.
تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عقیدے میں یہ عقیدہ رکھے کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے. وہ ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ پہلا پہلو. دوسرا پہلو عمل سے مربوط ہے, یعنی اس کے بعد کہ جب آپ عقیدہ رکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے, عمل میں بھی آپ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہوں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں, اسی کی عبادت کرنا چاہیے, لیکن عمل میں آ کے کسی اور کی عبادت کر بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی موحد نہیں ہے, مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدے میں تو صحیح ہیں لیکن عمل میں آ کر ان سے غلطی ہوئی جائے. تو لہٰذا عبادت جو توحید فی العبادت ہے, اس کے دو پہلو ہو گئے. ایک عقیدے سے مربوط ہے, ایک آپ کے عمل سے مربوط ہے.
جی, ایک نظریہ یہ کہ لائق عبادت, دوسرا میدان عمل میں آ کر صرف تیری عبادت.
جی یقیناً, جیسا کہ قرآن میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس آیت کو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں.
جی,
کیونکہ اگر نعبد کا کہا جاتا کہ جس طریقے سے عربی میں کہا جاتا ہے, تو مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب کہا گیا ایاک نعبد, تو حصر موجود ہے, مطلب صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں سے توحید سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تیری عبادت کے سوا
کسی
کی عبادت نہیں کرتے. اور جو دوسرا پہلو تھا ہم لوگ کی گفتگو کا, وہ تھا توحید فی الاستعانت. استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا.
جی,
ہم مثال کے طور پہ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے, بہت سی چیزوں سے مدد طلب کرتے ہیں.
جی,
آپ مثال کے طور پہ سو کے اٹھتے ہیں, آپ دیکھنے کے پانی نہیں ہے, آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں پانی لا کے دے دو, آپ نے مدد طلب کی. یا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسی سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں پہنچا دو, آپ نے مدد طلب کی. تو ہم اتنی چیزوں سے مدد طلب کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں استعانت, یعنی طلب مدد, طلب عون.
جی,
تو یہ جو استعانت ہے, کیا یہ ہم ہر شخص سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں مدد صرف ایک ذات سے طلب کرنا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہاں پر توحید فی الاستعانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب مدد جو طلب کر رہے ہیں وہ صرف ایک ذات سے طلب کر سکتے ہیں.
بے شک.
اب یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ذہنوں میں سوال اٹھ گئے ہوں گے کہ آپ کے گفتگو کے اگلے مراحل میں میں اس کی بنسبت اشارہ کروں.
جی یقیناً, جو آپ نے اس کی تعریف کی, اور تعریف اہم ہوتی ہے, چونکہ بعد میں پھر اس کے ضمن میں تو سوال پر سوال بنتے چلے جاتے ہیں, اور ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جواب ہم کتنا سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے حاضرین بزرگواران ہیں یہاں پر, چاہیں گے کہ وہ بھی ہماری گفتگو میں شریک ہوں. اور رضوی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ جو سوال کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر ہمارے مولانا سے ضرور کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آگے سے سوال یہ ہے کہ جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں,
جی,
وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بت ہے ان میں ایک جلوہ خدا دیکھتے ہیں. یعنی ہم خدا, ہم ایک مانتے ہیں ایک کلن ایک خدا ہوتا ہے, لیکن ان کے ذریعے ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہم انہیں مشرکین کیوں ٹھہرا دیتے ہیں؟
جی ہاں,
جی اچھا سوال ہے آپ کا کہ بہرحال جو بت پرست ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ ان کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ہمارا خدا کوئی اور ہے, لیکن ہم ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں, ایک مقدمتاً عبادت کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے.
جی,
عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کی تعریف جب آپ رجوع کریں گے مختلف کتابوں میں, تو آپ کو نظر آئے گی کہ تعریف یہ ہے کہ عبادت نام ہے خضوع و خشوع کا.
جی,
عبادت نام ہے ایک خاص احترام کا. آپ اپنے والدین کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ایک خاص احترام کا نام عبادت ہے. یعنی والدین کا جب احترام کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص طریقے سے نہیں ہے. وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ عقیدے میں اس چیز کو رکھیں کہ اس شخص کی یا اس معبود کی ہی عبادت کرنا چاہیے.
جی
اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الوہیت.
جی
یعنی عبادت نام ہے احترام پلس الوہیت کا.
جی
تو لہٰذا عبادت جہاں پہ کی جا رہی ہے ضروری ہے کہ جس کی بنسبت آپ احترام کر رہے ہیں. احترام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کہیں پہ بھی احترام کیجئے. والدین کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے اسلام میں, اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے, انبیاء کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے, لیکن ان سب احتراموں کے اندر عقیدہ الوہیت موجود نہیں ہے.
سبحان اللہ.
یعنی کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس کا آپ احترام کر رہے ہیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے. آپ کا سوال ان سے یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین جو احترام کر رہے ہیں, کیا یہ احترام عقیدہ الوہیت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اگر عقیدہ الوہیت کے ساتھ نہیں ہے, صرف احترام کر رہے ہیں, تو اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا.
جی
اور اگر عقیدہ الوہیت اس کے اندر موجود ہے تو وہ سراسر شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزاوار ہیں عبادت کے لیے, ان کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہاں سے یہ بات اٹھتی ہے کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ تو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے, کہ جو آپ کا مدبر ہے, جو آپ کا پروردگار ہے, جو آپ کا خالق ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے, جو آپ کا الہ ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو لہٰذا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بت جو سامنے رکھے ہوتے ہیں وہ نہ تو آپ کے مدبر ہیں, تدبیر امور ان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے,
جی
نہ وہ آپ کے خالق ہیں, نہ وہ آپ کے الہ ہیں. جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لا یملکون لنفس نفعا ولا ضرا, نہ ان کے پاس کوئی نفع موجود ہے نہ کوئی ضرر موجود ہے, وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں.
جی
ان کو بنانے والے بھی آپ ہی ہیں.
جی
وہ خود سے بن تو سکتے نہیں ہیں, تو آپ کو کیا بنائیں گے؟
بے شک.
تو جب ان کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے, نہ آپ کے خالق ہیں, نہ مدبر ہیں, کچھ نہیں ہے, پروردگار نہیں ہے, تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟
بے شک.
یہ آپ کا جواب ہے. اور ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں دیکھیں, یعنی ہم جب پروردگار کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید در عبادات و استعانت کے حوالے سے. چلیں گے مولانا سے گفتگو کریں گے. قبلہ آپ نے ایک یہاں پر ایک بات پیش کی کہ احترام الگ ہے, تصور الوہیت الگ ہے. احترام کرنا الگ بات ہے لیکن ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کیا استعانت میں بھی چیز لازم آتی ہے کہ ہم اللہ کو جس طریقے سے دنیا والوں کو ان کا احترام کرنا الگ سی چیز ہے, کیا ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے کہ میدان مدد میں بھی ہم صرف اللہ جیسے عبادت اللہ سے صرف کریں؟ تو کیا صرف مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے, اور اگر صرف اللہ سے تو کون سی مدد ہے وہ؟
جی یہاں پر یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس کی کافی طویل گفتگو ہے.
جی
شرح کی ضرورت ہے اس بات کو. ہم اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس کا تفصیلی جواب پیش کریں, نقضی جواب پیش کر دیتے ہیں.
جی
ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کچھ انبیاء ہیں, کچھ مظاہر الہی ہیں, کچھ نمائندے ہیں, کچھ ولی ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہی اولیاء اپنی زندگی میں مدد طلب کرتے ہیں,
بے شک,
غیر خدا سے.
جی
مثال کے طور پہ اگر کہیں پر ضرورت پڑ رہی ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ جا کر وہ چیز لے کے آ جاؤ.
جی
یا کسی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری سواری کو لے کے وہاں سے وہاں تک کے آ جاؤ.
جی
یا امام حسین علیہ السلام جو ہیں جناب حبیب کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ آؤ مدد ہماری کرو.
جی
تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ بات کچھ اور ہے.
جی
کیونکہ وہ تو طلب مانگ رہے ہیں, طلب یعنی مدد مانگ رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عام مددوں کا طلب کرنا ہے,
جی
یہ شرک نہیں ہے.
جی
شرک کیسے نہیں ہے؟
جی
آئیے اس کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے مدد طلب کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ وہ تصور کہ جو آپ کے ذہن میں ہے مدد طلب کرنے والے کی بنسبت, وہ یہ ہے کہ سامنے والا مستقل طور پہ, استقلالی طور پہ مدد دے رہا ہے.
جی
لیکن ایک مرتبہ تصور یہ ہے کہ نہیں, یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں رکھتا ہے, یہ کسی اور کی جانب سے مدد لے کر آ رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے 5 روپے دے دو, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی جیب میں 5 روپے ہیں, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ استقلالی طور پہ مدد کر رہا ہے, یعنی وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے, خود میری مدد کر رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں 5 روپے دے دو, تو اس کے پاس 5 روپے نہیں ہوتے ہیں, وہ کسی اور سے لے کر دیتا ہے.
جی
اس کو بولتے ہیں غیر استقلالی, ڈیپینڈنٹ. تو لہٰذا یہاں پر فرق یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں تو مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی
بلکہ مدد ایسی طلب کرنے میں حرج ہے جہاں پر سامنے والے کو آپ استقلالی طور پہ دیکھیں. جی. لہٰذا اگر آپ سامنے والے کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اس کے پاس اگر قدرت ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو لہٰذا جو اس کے پاس ابھی دینے کے لیے میرے پاس موجود ہے, جو مدد یہ میری کرنے والا ہے, یہ اپنی مدد کرنے میں مستقل نہیں ہے.
جی, سب کچھ دیا ہوا اللہ کا,
اللہ کا دیا, بلکہ یعنی اس طریقے سے عقیدہ رکھیں کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کبھی مدد نہیں کر پائے گا.
بے شک.
تو اب یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ مدد طلب کی جا سکتی ہے.
بے شک.
کیونکہ یہ مدد غیر استقلالی طور پہ,
جی,
یہ اللہ تعالیٰ کی توحید در استعانت سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مدد طلب کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس مدد کرنے والوں کو مستقل نہ جانیں.
بے شک. اور یہی شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے فرمایا کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, کہ یقیناً اگر ہم موجودات میں اس تصور کے ساتھ مانگے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے, اور یہ بظاہر ہم اس سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ نے جو اس کو دیا اس ذریعے سے ہم اس سے مانگ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم پھر چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین یہاں پر شریک ہوں ہمارے ساتھ گفتگو میں. تو آپ یہاں پر سوال اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں, چونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ جو آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ہر قدم پر ایک اعتراض, ہر قدم پر ایک شبہ ایجاد کیا جا رہا ہے, میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ سوال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم صرف خدا سے دعا کریں کہ وہ مدد کریں ہماری, اور خدا سے صرف چیز مانگیں, تو پھر توسل اور توکل کا کیا معاملہ ہے؟
جی, شکریہ. بہت ہی اچھا سوال ہے, ماشاءاللہ ایک دم پریکٹیکل سوال ہے کہ ہم عام طور سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں, ان پہ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز میں مدد کر دیجئے. تو یہاں پر بالکل جواب وہی ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ جو مدد طلب کی جا رہی ہے اس کے اندر دیکھنا ضروری ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے وہ اپنی مدد کرنے میں مستقل ہے یا مستقل نہیں. اگر آپ یہ مانیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اپنی مدد کرنے میں جس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے انہی کے برابر میں کھڑے ہو کے اہل بیت مدد کر رہے ہیں, تو یہ شرک ہے.
بے شک.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ مدد کر سکتا ہے, اگر کبھی اللہ مدد نہ کرنا چاہے تو نعوذ باللہ اہل بیت بھی مدد کر سکتے ہیں, تو یہ ایک دم شرک غلط ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر جاتے ہیں اور ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. اگر وہ کوئی چیز عطا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی جانب سے عطا کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی چیز دے رہے ہیں ان کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے, لہٰذا ہم ان کو مستقل یعنی استقلالی طور پہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ استعانت کر رہے ہیں ہماری, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو استعانت کا اختیار موجود ہے, ان کے پاس مدد کا جو اختیار و قدرت جو موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے بندے ہونے پر فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, کہ میرے لیے یہ سب سے باعث عزت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مستقل نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مخلوق ہو کے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور یہی باعث فضیلت ہے امام علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر اپنے مخلوق ہونے میں اس قدر اپنے آپ کو اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقام کیوں اتنا بلند و بالا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ یہی پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ دکھائے,
جی,
نہ کہ بندہ اپنے اندر خالقیت کے جوہر دکھانے لگے.
جی, اور پھر وہی بات کہ انتہائی مراحل کی طرف جاتے ہوئے سوال یہاں پر ایک عام طور پر اٹھتا ہے کہ اگر ساری مخلوقات جو متاثر ہیں قدرت خداوندی سے, تو یہاں پر ہمیں یہ سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے کہ ہم کن سے مدد مانگیں. اگر اللہ کی مخلوقات میں ہم کو چننا ہے, یہاں پر شبہ ایجاد کیے جا سکتے ہیں, اگر ان کے پاس جا رہے تو ان سے مانگو, ان کے دار پر کیوں مانگ رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہاں پر جب ساری کے ساری مخلوقات الہیہ ہیں تو کیا اس کے درمیان, آپ نے اگرچہ ایک عمومی اشارہ کیا, میں چاہوں گا کہ اس کو بہت مختصر اور ایسے الفاظ میں جو عام فہم ہو کہ کن سے ہم مدد مانگیں تاکہ وہ استعانت ہماری غیر اللہ کے پاس نہ جائے اور ہم اس کو مدد میں مل جائیں.
جی, بہت ہی اچھا سوال ہے. ہم اگر اس سوال کے جواب کو ہر انسان اپنی عقل کی طرف بھی مراجعہ کرے,
جی,
تو بخوبی اس کا جواب حاصل کر سکتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے,
جی,
کہ انسان کس سے مدد طلب کرتا ہے. ہم آپ سے سوال کریں, آپ سے کہا جائے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسٹر ایکس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جا رہے ہیں کچھ کوئی چیز مانگنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں 5 روپے دے دیں. ابھی میرے 5 روپے والی مثال کئی مرتبہ تکرار ہو چکی ہے کہ 5 روپے مجھے دے دیں وہ, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس ہی پیسے نہیں ہیں.
جی
تو آپ کیا ان کے پاس جائیں گے؟
نہیں,
آپ یقیناً نہیں جائیں گے.
بالکل
آپ ایک ایسے کے پاس جائیں گے جس کے پاس معلوم ہو آپ کو ہے اس کے پاس. تو لہٰذا ہماری عقل یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسی ذات کے پاس جاؤ کہ جس کے پاس قدرت ہو, ایک ایسی ذات کے پاس جاؤ جس کے پاس کمال ہو, ایک ایسی ذات کے پاس جاؤ جو غنا رکھتی ہو, دوسرے کی محتاج نہ ہو. ایک ایسی ذات سے پوچھو جس کے پاس علم ہو, دوسرے کا محتاج نہ ہو. ایک ایسی ذات کے پاس جاؤ کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, کبھی مرے نہ. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں.
جی
تو لہٰذا اللہ کی ذات سے جا کے مانگو. اب یہ کیا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنے کچھ مظاہر رکھ رکھے ہیں, ان سے بھی تم مانگ سکتے ہو.
بے شک
ما من شفیع الا باذنہ.
جی
تو الا باذنہ کا یعنی کوئی شفیع نہیں ہے, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں ایسے
جی
کہ جن کو اجازت ملی ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ بتایا کہ دیکھو ان زوات کی طرف جاؤ, ان کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے.
جی
تو لہٰذا ان کے پاس اجازت ہے کہ تم تک کے شفاعت کو پہنچا دیں.
بے شک
تو لہٰذا ہم ان زوات سے مانگیں, تو ہم ان زوات کی طرف جائیں کہ جو کمال مطلق ہیں, غنا مطلق ہیں, حی مطلق ہیں.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہترین گفتگو یہاں پر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے سوالات سے یہاں پر جواب حاصل کیے, جو یقیناً پوری دنیا میں جو بھی ہمارے ویورس ہیں ان تک یہ جواب ضرور پہنچا ہوگا. اولیاء الہی وہ ہیں جو مظہر اوصاف الہی ہیں, اور ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے مانگیں جو مظاہر خداوندی ہوں, جو صفات پروردگار کا مظہر ہوں اس کائنات میں, جنہیں اللہ نے اپنا ولی کہا ہے. کوشش کریں زندگی میں کہ اس راستے پر جائیں جسے اللہ نے بتایا, اور ان راستوں سے بچیں جن سے اللہ نے روکا ہے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.